بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. یہ کتاب جو میں پڑھا کرتا ہوں شریعت و طریقت ہے، جو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات پر مبنی ہے، اور اس میں وہ حصہ خاص طور پر میں بیان کر رہا ہوں جو ہماری ظاہری اور باطنی گناہوں سے متعلق ہے، اور مقصد اس کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ان گناہوں کی نفرت پیدا فرمائے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ گناہ سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا یہ ہر انسان کے ذمے فرض عین ہے. ایسا فرض عین ہے کہ اگر اس کو آدمی چھوڑ دے، اس کی فکر چھوڑ دے، تو مستقل گناہگار رہتا ہے اور اس کے نام اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور اللہ بچائے آخرت میں اس کا انجام بہت خراب ہے. اس لیے بھی اس کا بیان ضروری ہے کہ بہت کثرت سے یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ لوگ جو نماز روزے کی تو پابندی کر لیتے ہیں الحمدللہ، اور عام طور سے جو حضرات جن سے ہم یہاں پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ نماز روزے کی پابندی کرنے کا اہتمام ہوتا ہے، بلکہ کچھ نفلی عبادتوں کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے. کچھ نفلی عبادتیں کر لی، کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لی، کچھ ذکر تسبیح وغیرہ کر لیا، الحمدللہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو نفلی عبادتیں چل رہی ہیں اور دوسری طرف گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں، نگاہ غلط جگہ پر پڑ رہی ہے تو اس کی کوئی فکر نہیں، زبان سے غلط باتیں نکل رہی ہیں، گناہ کی جھوٹ نکل رہا ہے، غیبت نکل رہی ہے، بہتان نکل رہا ہے، بے تحقیق باتیں کی جا رہی ہیں، اس کی پرواہ نہیں. تو گناہوں سے بچنے کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا نفلی عبادتوں کا اہتمام ہوتا ہے. حالانکہ اگر کوئی آدمی ساری زندگی کوئی نفلی عبادت نہ کرے، فرض کرو ساری زندگی کوئی نفلی عبادت نہ کرے لیکن گناہ سے بچتا رہے، فرائض واجبات ادا کرے اور گناہوں سے بچتا رہے، انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص نفلی عبادتیں تو بہت کرتا ہو، گناہوں سے بچتا رہا ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نفلی عبادتوں کا کہ بے شک جو کچھ بھی ثواب ہے اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں وہ دیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے قانون یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑے گی. تو یہ اگر ایک طرف آدمی نفلی عبادتیں کرتا رہے، دوسری طرف گناہ کرتا رہے، تو کیا مطلب ہوا کہ جیسے آمدنی ہو رہی ہے اور خرچ کر رہا ہے، آمدنی ہو رہی ہے اور خرچ کر رہا ہے، تو حاصل کیا کہ کچھ بھی نہ ملا. میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں، جیسے آج کل زمانہ ہے اے سی لگاتے ہیں لوگ ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے کمرے میں، ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے اے سی لگایا جاتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے. تو اگر وہ اے سی تو لگا دیا لیکن کھڑکی دروازے کھلے رکھے تو کیا ہوگا، وہ گرمی دور نہ ہوگی بلکہ جیسا ہے ویسے ہی رہے گا، ادھر سے ٹھنڈک آ رہی ہے ادھر سے نکل رہی ہے. تو اگر نفلی عبادتیں کی لیکن گناہ کی کھڑکیاں کھولی رکھی، آنکھ کی کھڑکی بند نہ کی، زبان کی کھڑکی بند نہ کی، ہاتھ پاؤں کے ذریعے گناہ کرتا رہا، تو ایک طرف سے نیکیوں کا ثواب آ رہا ہے، دوسری طرف سے گناہوں کا سزا گناہوں کے عذاب میں مبتلا ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کا کما حق فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. لہذا جتنا اہتمام نفلی عبادتوں کا ہے اس سے زیادہ اہتمام گناہوں سے بچنے کا ہونا چاہیے. تو حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی جو یہ کتاب میں پڑھ رہا ہوں تو اس میں ایک ایک کر کے مختلف قسم کے گناہ بیان ہوئے. پھر بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کے گناہ ہونے کا ہمیں احساس ہوتا ہے، اس پر کبھی شرمندگی بھی ہو جاتی ہے کہ بھائی میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، شرمندگی ہوتی ہے تو پھر دل میں کچھ ارادہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس سے میں بچنے کی کوشش کروں، اس کی کوئی تدبیر بھی انسان کرنے کی فکر کر لیتا ہے. لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے گناہ ہونے کا احساس نہیں، کیونکہ گناہ ہونے کا احساس نہیں لہذا اس کے ازالے کی بھی کوئی فکر نہیں. یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی بیمار ہو اور بیماری کا اس کو احساس نہ ہو. تو اگر بیماری کا احساس ہوتا ہے تو کچھ علاج کی بھی فکر کرتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کسی حکیم کے پاس جاتا ہے. لیکن جب گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں تو علاج کہے کا کرے گا، نتیجہ ہے کہ وہ اندر اندر وہ بیماری جڑ پکڑتی رہتی ہے یہاں تک کہ آدمی کو ہلاک کر ڈالتی ہے. تو ایسے گناہ کا معاملہ ہے کہ وہ گناہ کہ جن کے گناہ ہونے کا احساس نہیں وہ بہت ہی زیادہ سنگین نوعیت کے ہیں. تو اس میں زیادہ تر وہ ہیں جو باطن کے گناہ ہیں یا ظاہر کے وہ گناہ ہیں کہ جو کثرت سے ہوتے رہتے ہیں اور ہم بے پرواہی سے ان کو گزارتے رہتے ہیں. تو یہ اب جو میرے سامنے ہے اس وقت اس میں حضرت والا نے اسراف کا بیان فرمایا، یعنی فضول خرچی. یہ فضول خرچی بھی بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. اور فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف سے کام نہ لو. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت نقل فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعۃ المال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع کر دیا. تو یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو شیطان کے بھائی کا سے تعبیر فرمایا گیا. اس کی فضول خرچی کی دو قسمیں ہیں، بلکہ اگر کہہ لو تو تین قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ آدمی خرچ کر رہا ہے کسی ناجائز گناہ کے کام، جو جس کام کے لیے خرچ کر رہا ہے وہ ہے حرام ناجائز، اللہ بچائے. تو یہ تو ڈبل گناہ ہے اس میں، کہ ایک تو وہ کام ہی ناجائز اور حرام تھا اور اس میں پیسے خرچ کیے تو وہ اللہ بچائے وہ پیسے ضائع کیے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ضائع کیا، تو ڈبل گناہ ہوا. اور بہت سے مبذرین نے فرمایا کہ یہ مبذرین جن کو شیطان کا بھائی قرار دیا، اس سے مراد ایسے ہی فضول خرچی ہے جو کسی گناہ کے کام میں کی جائے. مثلا کوئی ناجائز فلٹر اور ناجائز گانا سننے کے لیے کوئی پیسے خرچ کرے کہ بھائی یہ ناجائز گانا گانے کا کیسے خرید لیا گانوں کا، تو یہ ناجائز کام ہے اور اس کے اندر پیسے خرچ کر رہا ہے، تو یہ تبذیر ہے. اللہ بچائے سنیما دیکھنے کے لیے خرچ کر لیا، تو یہ سب تبذیر کے اندر پہلی قسم ہے، یہ بدترین اور سنگین ترین جرم ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ جس کام کے لیے خرچ کر رہا ہے وہ بذات خود تو ناجائز نہیں تھا، لیکن اس میں بلا ضرورت خرچ کر رہا ہے، بلا ضرورت خرچ کر رہا ہے، یعنی اس خرچ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی، کوئی فائدہ نہیں تھا، بلا وجہ خامخواہ وہ خرید لایا کوئی چیز جس کی کوئی نہ دنیا میں کوئی فائدہ تھا اس کا، نہ آخرت میں کوئی فائدہ تھا، نہ کوئی قابل ذکر منفعت تھی اس میں، یہ اسراف ہے. اور ہم نے پہلے بھی شاید میں نے بیان کیا تھا، حضرت قبل مقدس صلی اللہ تعالیٰ سے وہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کوئی پیسہ اس لیے خرچ کرے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو دنیا ہی کا صحیح، تو یہ اسراف نہیں ہے. اگر کوئی اپنی راحت کے لیے، آرام کے لیے، جائز لذت کے حصول کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے تو کوئی یہ اسراف نہیں. ایک شخص ہے اس کے پاس وہ اچھا کھاتا پیتا ہے، پیسے اس کے پاس پیسوں کی فراوانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہے، اور وہ اس کی وجہ سے اچھا لباس پہننا چاہتا ہے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ کوئی اسراف نہیں. کوئی اس سے کہے بھائی تم جو اتنے مہنگا کپڑا خرید لائے جو تم نے اسراف کیا، حالانکہ ایک سستا کپڑا بھی مل سکتا تھا وہ کیوں نہیں خریدا، تو یہ غلط بات ہے. اگر کسی شخص کے پاس اللہ نے وسعت دی ہے، اس کو قرضہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، کوئی ناجائز طریقے سے اس کو وہ کام کرنا نہیں پڑتا، لیکن اپنے راحت کے لیے، اپنی خوشی کے لیے کوئی آدمی اگر زیادہ مہنگی چیز لے لے تو یہ کوئی اسراف نہیں. بعض لوگ اس کو بھی اسراف سمجھتے ہیں، یہ غلط بات ہے. لیکن اگر وہ یہ کام، یہ کپڑا اس لیے خرید رہا ہے تاکہ ذرا میں بڑا نظر آؤں، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنا بڑا دولت مند ہونا ظاہر کرنے کے لیے کرے، تو یہ نمائش ہے اور یہ حرام. تو آدمی کو جائزہ لینا چاہیے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں، آیا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی راحت پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں، یا دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، اپنی پڑھائی ظاہر کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی اسراف ہوتا ہے. یہ دوسری قسم ہے اسراف کی، کہ ہے تو جائز کام میں خرچ کر رہا ہے لیکن بے ضرورت خرچ کر رہا ہے، کوئی ضرورت ہے کہ خامخواہ اٹھا رہا ہے کوئی، تو یہ جس میں نہ دین کا نفع نہ دنیا کا نفع، ایسی چیز میں خرچ کر رہا ہے، اسراف کی دوسری قسم ہے. اور اسی اسراف کی تیسری قسم جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، وہ ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضاعت المال سے تعبیر کرنا، یعنی مال کو ضائع کرنا. اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں جو کچھ بھی مال عطا فرمایا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کو ضائع کرنے سے بچو. یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں بری طرح پھیلی ہوئی ہے، وبا کی طرح. کیا کیا اس کی مثالیں دی جائیں؟ وضو کرتے ہیں ہم لوگ نل کے اوپر بیٹھ کے. پہلے زمانے میں لوٹے سے وضو کیا جاتا تھا، تو لوٹا تھا، لوٹا جو ہوتا تھا وہ ایک محدود پیمانہ ہوتا تھا، اس کے اندر ہی وضو ہو جاتا تھا. لیکن اب آ گئے نل کے، نل کے آ گئے تو وہ نل کا جب کھولا تو بس پورے پریشر کے ساتھ اس کو کھول دیا، پورا پڑا ہے. اب اگر حساب لگاؤ تو اگر لوٹے سے وضو کیا جاتا تو اس میں جتنا پانی خرچ ہوتا، نلکے سے وضو کرنے کے نتیجے میں اس سے تین چار گنا زیادہ خرچ ہو جاتا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا یا قبر شریف و ان کنت علی نہر جارن، کہ اسراف سے بچو چاہے تم دریا کے کنارے ہی کھڑے رہو کیوں نہ ہو، یا چاہے پانی کی کتنی فراوانی ہو دریا کے کنارے کھڑے ہو. اور دریا کے اندر اگر آدمی فرض کرو وضو کر رہا ہے تو وہ پانی گر کے پھر دریا میں جائے گا، اور بڑے دوسرے پانی کے ساتھ مل کر وہ پھر دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت میں بھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دریا کے کنارے کھڑے ہو، بہتے ہوئے دریا کے کنارے کھڑے ہو، تب بھی اسراف سے بچو، یعنی اتنا ہی پانی استعمال کرو جتنا ضرورت ہے، اس سے زیادہ کرنا تمہارے لیے ناجائز ہے. اور یہ درحقیقت یہ بتا دیا کہ اللہ جل جلالہ کی نعمت کی قدر پہچانو. پانی کتنی بڑی نعمت ہے، پانی نہ ملے تو آدمی کی زندگی محال ہے. اور قرآن کریم فرماتا ہے جعلنا من الماء كل شيء حي، جتنے بھی زندگی رکھنے والے حیوانات ہیں وہ سب ہم نے پانی سے پیدا کیا، کتنی بڑی نعمت ہے. اور اس پانی کو تم تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نظام رکھا ہوا ہے، جب ہم غفلت کے ساتھ جلا سے پانی آئے اور پی گئے، آیا کیسے تم تک یہ؟ ذرا یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے سمندروں کا جہان پیدا کر رکھا ہے، وہاں پانی کا پوری انسانیت کے لیے ذخیرہ سمندروں کی شکل میں محفوظ ہے. لیکن اس کے اندر اگر جانور ہیں، اتنے جانور ہیں کہ خشکی پر اتنے نہیں ہیں جتنے سمندر میں جانور ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر بھی جا کے دیکھنے کا موقع تک فرمایا، تو سمندر کے اندر جا کر دیکھا تقریباً نیچے، یعنی اگر سمندر کی گہرائی میں آپ دوز کے ذریعے تقریباً 40-50 میٹر نیچے جا کر دیکھا تو معلوم ہوتا ہے کائنات ہے جو آباد ہے اس سمندر کے نیچے. ایسی مخلوقات ہیں کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے. ہم تو اوپر سے بس سمندر کی سطح دیکھتے تھے کہ یہ سمندر ہے، پانی ہے، لیکن اندر کیا کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما رکھی ہے. پہاڑ اس میں ہیں، جنگل اس میں ہیں، صحرا اس میں ہیں، درندے اس میں ہیں، چرندے اس میں ہیں، پرندے اس میں ہیں، مچھلیوں کی لا تعداد قسمیں اس میں ہیں. عظیم جہان ہے اگر آدمی اس کے اندر جا کر دیکھے. تو جتنے حیوانات یہاں خشکی پر پائے جاتے ہیں اس سے سینکڑوں گنا زیادہ حیوانات اس سمندر کے اندر موجود ہیں. وہاں مرتے بھی ہیں، وہ اپنے قضائے حاجت بھی کرتے ہیں اس میں اور مرتے بھی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سمندر کو ایسا بنا دیا کہ اتنا نمکین اس میں نمکیات اس سے پیدا کر دیے کہ کوئی چیز سڑتی رہے کچھ بھی ہوتا رہے پانی خراب نہیں ہوتا، کھارا کڑوا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں ہم تک پانی بھیجنا تو مانسون اٹھا دیتے ہیں بادل کے ذریعے، بادل بن کے وہ مانسون بادل بن کے اٹھتا ہے اور اوپر جا کر بادل بن جاتا ہے، وہی کڑوا پانی اس مانسون کے اندر ایسی آٹومیٹک مشین لگی ہوئی ہے کہ وہی کڑوا پانی اس مانسون کے اندر جا کر میٹھا ہو جاتا ہے، اس کی کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے. اوپر گیا بارش بادل بن گیا. اب وہ بادل جو ہے ایک نظام ہے ان بادلوں کا کہ کہاں سے کہاں اس کو لے جایا جا رہا ہے، تو وہ بادل جو ہے وہ چلتا پھرتا کارگو ہے، کس پانی کے پانی کا کارگو ہے وہ، جو قدرتی طور پر وہ پانی کا ذخیرہ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا ہے، پھر جہاں چاہتے ہیں اس کو برسا دیتے ہیں. پھر اگر یہ کہتے ہیں اللہ میاں کہ دیکھو یہ پانی ہم نے برسا دیا ہے فلاں جگہ پر، جاؤ وہاں سے بڑھ کے اپنے لیے سارے سال کا ذخیرہ جمع کر لو. کسی کے بس میں تھا کہ سال بھر کا ذخیرہ وہ بارش کے پانی سے اپنے پاس محفوظ رکھ دیتا. برسایا کہاں برسایا؟ پہاڑوں کی چوٹیوں پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر برسایا اور اس کو برف کی شکل میں محفوظ کر دیا. کولڈ اسٹوریج اس پانی کا، قدرتی کولڈ اسٹوریج وہاں پر بنا دیا. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگر کہ دیکھو بھائی ہم نے وہاں ذخیرہ بنا دیا ہے، جب تمہیں ضرورت ہو تو جا کے وہاں سے لے آیا کرو. تو کسی کے بس میں تھا کہ وہاں سے وہ لاتا اور برف توڑ کے لاتا پھر اس کو پانی بناتا وہاں سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ سورج کی روشنی اس کو پر ڈالی، گرمی پیدا کی اور گرمی کے ذریعے وہ برف پگھل پگھل کر ندیوں کی شکل میں آتی ہے اور وہ پانی ندیوں کی شکل میں روانہ ہوتا ہے. اسی سے ندیاں بنتی ہیں، اسی سے نہریں بنتی ہیں، اسی سے دریا بنتے ہیں، اسی سے کنوؤں کے اندر پانی پہنچتا ہے اور پھر گھر گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پائپ لائن بچھا دی ہے. تو اگر غور کرو یہ ایک گھونٹ جو میں نے تم نے پیا گلاس کا، اس کے اوپر کائنات کی کتنی طاقتیں صرف ہوئی ہیں اور کس طرح ہم تک پہنچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو مسخر کر کے ہمارے لیے یہ پانی کا انتظام فرمایا ہے اور ہم ہیں کہ بے دردی سے اس کو ضائع کیا جائے. نل کا کھول دیا تو پرواہ نہیں ہے کہ کتنا پانی بیکار ضائع ہو رہا. یہ آج جو پانی کی قلت ہے اور اس کا روز رونا رویا جاتا ہے، پانی کی قلت ہے، نلکوں میں پانی نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ یہ عذاب ہے دنیا ہی کے اندر اس اسراف کا جس سے ہم دن رات مبتلا رہتے ہیں. وضو خانے میں جا کے دیکھو کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا اہتمام کریں کہ بھائی اتنا ہی پانی خرچ ہو جتنا ضرورت ہے. اس کا تجربہ خود کر کے دیکھ لو کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. واقعی اگر پانی کی قلت ہو جاتی ہے، جب کبھی نلکوں میں پانی پریشر سے نہیں آتا، چھوٹی سی دھار کے شکل میں گر رہا ہوتا ہے، پھر بھی وضو کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اس بھی وضو کرتے ہو، پورا وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ کہ اس تھوڑی سی دھار سے ہی آخر میں کام کیا کریں، ہے اتنا، لہذا اس چھوٹی سی دھار سے کام لے کر اسی سے وضو کا کام چلاتے ہیں. لیکن جب پریشر سے آ رہا ہے تو پھر کھول دیا اس کو بے تحاشا، اس کا نتیجہ یہ کہ بے شمار پانی ضائع ہو رہا. حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اپنے قول سے بھی یہ تعلیم دی کہ جب استعمال کرو تو اس کو دیکھ بھال کر استعمال کرو, اللہ جل جلالہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرو, اس کی قدر پہچان کر استعمال کرو. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک مد سے وضو فرماتے تھے اور چار مد سے غسل فرماتے تھے, یعنی وضو اور غسل میں ایک اور چار کا فرق تھا. مد جو ہوتا تھا اس زمانے میں تقریباً ایک سال ایک شیر کا ہوتا تھا, جو ایک شیر پانی سے وضو فرماتے تھے اور چار شیر پانی سے غسل فرماتے تھے. یہ معمول تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. روایات میں آتا ہے کہ بعض حضرات کے سامنے جب یہ بات بیان کی گئی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, انہوں نے کسی کے سامنے یہ بات بیان کی تو کسی نے کہا بھائی مجھ سے تو نہیں ہوتا چار دیر میں, میرے مجھ سے تو غسل نہیں ہوتا, میرے بال بہت لمبے پڑے تو میں پورے چار دیر تو نہیں نہا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ جس ذات کے بال تم سے زیادہ تھے اور تم سے زیادہ بہتر ذات تھی وہ تو چار شیر میں غسل کر لیتی تھی, تم سے نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا. تو غرض یہ کہ اپنے عمل سے بھی آپ نے یہ بات فرمائی اور قول سے بھی کہ دریا کے کنارے بھی ہو تو پانی کو فضول ضائع نہ کرو, اللہ تعالیٰ کی ذمہ کو ضائع نہ کرو. یہ جو ہے ہمارے ہاں قلت آئی ہوئی ہے, یہ عذاب ہے, ان کا اسراف کا عذاب ہے. اور یہ صرف بات اتنی ہی نہیں ہے کہ یہ معاشرتی طور پر بری بات ہے, گناہ ہے. یہ ان گناہوں میں سے جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ جن کے گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں ہے. نل کا کھلے جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں اور پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ضائع ہو رہی ہے. بجلی کی قلت کا ساری دنیا رو رہی ہے, بجلی کی قلت تو ہے لیکن اس قلت میں تم نے کیا کر رکھا ہے, بلا وجہ بجلی جل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, یہ بجلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اس کو تم نے فضول کا ایسی جگہ پر بجلیاں کھلی پڑی ہیں جہاں ضرورت نہیں, جہاں ایک بلب سے کام چل سکتا ہے وہاں دس بلب چل رہے ہیں بلا وجہ, اور کھلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, پنکھا کھلا ہوا ہے بلا وجہ چل رہا ہے, بلب بلا وجہ جل رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسراف ہے. اور یہ صرف معاشرتی برائی نہیں ہے, یہ گناہ ہے, کیونکہ اضاعت المال ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو بلا وجہ ضائع کرنا ہے. اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے گناہ ہے, اسراف کی وہ قسم ہے جو ہمارے معاشرے میں وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے اور اس کے گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں. اور یہ صرف پانی بجلی کے ساتھ خاص نہیں, ہر جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس سب کا حق یہ ہے کہ اس کو قدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر قدردانی کر کے احتیاط سے استعمال کیا جائے. کھانا ہے وہ دعوتوں میں تقریبات میں اور جہاں اجتماعی طور پر کھانے کھائے جاتے ہیں وہاں بھی, اور جہاں انفرادی کھانے کھائے جاتے ہیں وہاں پر بھی, کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے. جب پلیٹ میں نکالے آدمی تو یہ سوچ کے نکالے کہ میں جتنا میں کھا سکتا ہوں اتنا نکالوں, اگر پھر مزید ضرورت پڑے گی مزید نکال لوں, لیکن ایک ہی مرتبہ میں پلیٹ کو اس طرح بھر لینا پھر سو حوث کے تقاضے سے کہ کھایا گیا نہیں, پھر نتیجہ کہ بہت سارا کھانا بالکل بے مقصد ضائع ہوا. حالانکہ اس سے اگر کسی بھوکے کا پیٹ بھر سکتا تھا, اس سے کسی حاجت مند کی حاجت پوری ہو سکتی تھی, اس کو اگر انسان صحیح استعمال کرنا چاہتا اور اگر اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو جو ضائع ہونے والا کھانا ہے اتنی مقدار ہوتی ہے کہ اس سے ہزاروں افراد کا پیٹ بھرا جا سکتا تھا, لیکن پرواہ نہیں ہے, اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا, اس کو شریعت کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا, کیونکہ شریعت اور دین تو نام رہ گیا بس نماز روزے کا, باقی جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو آداب عطا فرمائے ہیں, جو بتائے ہیں, ان کی طرف دھیان نہیں, اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. تو یہ دیکھو, جو چیز تمہیں ملی ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے عطا ہے, اس کی نعمت ہے, اس کا انعام ہے, اس کا احسان ہے, تو اس لیے اس کی قدر پہچانا. اور قربان جائیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات سے, تلقین یہ فرمائی گئی کہ جب کھانا سامنے آئے, ابھی سامنے ہی آیا ہے کھانا شروع بھی نہیں کیا, پھر سامنے آیا ہے تو کہو اللہم لک الحمد بما رزقتنیہ من غیر حول منی ولا قوة. کیا کہو؟ اللہم لک الحمد بما رزقتنیہ من غیر حول منی ولا قوة. اے اللہ, آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ مجھے عطا فرمایا, یہ کھانا اس طرح عطا فرمایا, من غیر حول منی ولا قوة, میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو خود سے حاصل کر سکتا, آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا. کیا مطلب؟ جو فوراً احساس دلا دیا کہ جو کھانا تمہارے سامنے کھانے جا رہے ہو یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے, اس کا انعام ہے, اس کا کرم ہے, تو ذرا قدر پیدا کر لو اس کی, اس کے قدر پیدا کرو, اور قدر پیدا کرو گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جب کھاؤ تو احتیاط سے کھاؤ, ضائع نہ ہو, بیکار نہ جائے. یہ اسی وقت عین کھانا سامنے آنے کے وقت میں یہ تعلیم دے دی تاکہ بندے کے دل میں اس سے قدر پیدا ہو جائے. جب قدر پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کا احساس بھی ہوتا ہے کہ بھائی میں اس کو ضائع نہ کروں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. جو لباس پہنو تو اس کا شکر, الحمدللہ الذی کسانی ھذا, یا اللہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے مجھے یہ لباس عطا فرمایا. جو نعمت بھی آئے تو اس کا شکر ادا کرو, اور شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی قدر پہچانو اور اس کو غلط کام میں یا بے فائدہ استعمال کرنے سے بچو. لیکن جیسا میں عرض کیا کہ وبا کی طرح ہمارے معاشرے میں یہ اسراف, اس قسم کا اسراف پھیلا ہوا ہے. حضرت حکیم المقدس صلی اللہ تعالیٰ سرہ کی یہ بات میں نے اپنے شیخ العارفی قدس صلی اللہ تعالیٰ سرہ سے سنی کہ حضرت جب مرض وفات میں تھے تو عموماً آنکھیں بند کیے لیٹے رہتے تھے, کسی نے لا کر کچھ شاید دودھ دیا تو چوب کی طبیعت جو ہے وہ خراب تھی, تو پوری طرح کھپ نہیں رہی تھی غذائیں, تو دودھ دیا تو تھوڑا سا پیا, اس میں سے چھوٹی سی پیالی میں لائے تھے تو تھوڑا سا پیا اور بالکل تلی کے اندر تھوڑا سا دودھ بچا رہ گیا. اس طرح بچا رہ گیا کہ حضرت مزید پینے کی تاب نہیں. تو کسی نے وہ لیا اور پھینک دیا تھا کیاری میں ڈال دیا. تو اس وقت مرض وفات میں ہے, طبیعت خراب ہے, تبسط ہے, لیکن فرمایا کہ بھائی میرا دل دکھ کیوں دکھایا, یہ جو اس کو پھینکا کیوں, اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی, توتے کو پلا دیا ہوتا, بلی کو پلا دیا ہوتا, کسی کو پلا دیتے, لیکن اس طرح ضائع کیوں کیا تم نے اس وقت بھی. یہاں یہ مسئلہ بھی بتا دوں کہ ویسے تو آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی کھانا اتنا لے جتنے غالب گمان ہو کہ میں کھا سکوں گا, اس سے زیادہ لے ہی نہیں. لیکن اگر کبھی اندازے کی غلطی ہو گئی اور تھوڑا سا زیادہ آ گیا تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں چاہے حیضہ ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن پورے کھانا ضروری ہے, حالانکہ یہ بات نہیں ہے, اس کے ضروری نہیں ہے کہ آدمی اپنا پیٹ خراب کرے, جتنا کھا سکتا اتنا کھائے باقی, لیکن باقی کو کچھ اس طرح ٹھکانے لگائے کہ وہ ضائع نہ ہو. اسی لیے اس طرح کھانے کا حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے آگے سے کھاؤ تاکہ اگر کچھ دوسری طرف بچ جائے دوسرا بھی کوئی کھا سکے, ضائع نہ جائے. تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے. بعض لوگ مہمانداری کے شوق میں, میزبانی کے شوق میں جو ہیں, کوئی مہمان ہے میرے ساتھ تو بکثرت ہوتا ہے یہ, کہیں گے ہم مکان گئے اور وہ جو میزبان صاحب ہیں وہ اپنی مرضی سے سوپ ڈالتے رہتے ہیں پلیٹ میں, منع کرتے رہو بھائی میں اتنا نہیں کھا سکوں گا, مگر ڈال دیا زبردستی کر, اب اتنا ڈال دیا کہ کھایا نہیں جاتا, منع بھی کر رہے ہیں پھر بھی نہیں مانتے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میزبانی کا مہمانی کا ضرور لازمی تقاضا ہے کہ ضرور زبردستی ڈالے گئے. تو ہمارے دوست ہیں حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب وہاں انگلینڈ میں, وہ اچھا علاج کرتے ہیں ایسے آدمیوں کا, جب کوئی ڈال رہا ہوتا ہے تو ڈالنے دیتے ہیں, اچھا بھائی ڈال دو, جب ڈال دیا اس نے خوب بھر دیا پلیٹ تو کہتے ہیں بھائی یہ تم نے اپنی پسند سے ڈالا ہے اب تم ہی کھاؤ اس کو, اسی کو دے دیتے تم نے اپنی پسند سے ڈالا ہے تو تم ہی کھاؤ, میں تو پھر اپنی پسند کا خود لے لوں گا. ایک تو دوسرے کو پر اپنی پسند ٹھوسنا, جو تمہیں خیال ہے تمہارا خیال ہے کہ یہ اچھی آئے وہ زیادہ پسندیدہ آئے وہ زبردستی دوسرے کو کھلاؤ چاہے اس کو پسند آئے کہ نہ آئے, اور جتنی مقدار تم سمجھ رہے ہو کہ اتنی کھانی چاہیے وہ ٹھوسنا اس کے اوپر زبردستی, یہ سب اور کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, نتیجہ ضیاع, آخر میں وہ بےچارا کھانے سے معذور, پورا کھانے سے معذور, نتیجہ ہے تو بےکار. تو نکالو اتنا ہی جتنا کھا سکو, اور ہر ایک کو اپنی پسند سے کھانے دو, بےچارے کو اپنی پسند ٹھوسنے کی کیا مصیبت ہے, کہ زیادہ زیادہ کہہ دو کہ بھائی یہ بھی چیز ہے آپ یہ بھی دیکھ لیں, اگر اس کا دل چاہے گا لے لے گا, نہیں دل چاہے گا نہیں لے گا, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ضائع ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمت ضائع ہو رہی ہے. اور ہمیں یہاں اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس ناقدری اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کا نتیجہ آخرت میں کیا بھگتنا پڑے گا, اللہ بچائے. یہ ہر چیز میں ہمارے ہاں معاشرے میں یہ پھیلی ہوئی ہے وبا اضطراب کی. اللہ تبارک, میں نے شاید پہلے بھی آپ حضرات کو سنایا ہو, نہ ہو سنایا ہو تو بار بار سنانے کی بات ہے, میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سر رہو کے استاد تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے, بس والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سر رہو کے استاد بھی تھے اور بہت تکلف بھی تھے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ اکثر ان کے یہاں تشریف حاضر ہوا کرتے تھے اپنے استاد کو. ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو کھانے کا وقت آ گیا تو حضرت نے کھانا بھی دسترخوان بچھا کر کھانا کھلایا, خود بھی کھایا, والد صاحب نے بھی کھایا. کھانے کے بعد وہ دسترخوان پر کچھ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. تو حضرت علی صاحب چونکہ شاگرد تھے حضرت میاں صاحب کے, تو وہ انہوں نے دسترخوان کو سمیٹ کر اور اس کو سوچا کہ باہر کہیں جہاں ایسی چیزیں جھٹکی جاتی ہیں وہاں جھٹک گئے. تو پوجا مفتی صاحب کہاں چلے کہ حضرت یہ دسترخوان جھٹکنے جا رہا ہے. تو فرمایا دسترخوان جھٹکنا آتا ہے؟ تو حضرت والی صاحب حضرت کیا کہ حضرت کیا یہ بھی کوئی فن ہے دسترخوان جھٹکنا؟ فرمایا ہاں یہ بھی فن ہے, یہاں لاؤ میں بتاؤں کیا فن ہے. وہ پھر لے کر گئے تو حضرت والی صاحب جو ہے فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ ہڈیاں تھیں ان کو الگ کیا, کچھ گوشت کے ایسے ٹکڑے تھے جو انسانوں کے کھانے کے نہیں ہوتے ان کو الگ کیا, کچھ جب روٹی آدمی کھاتا ہے تو اس کے بھورے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ پڑے ہوئے تھے وہ الگ کیے, اور الگ کر کے فرمایا کہ ان تینوں چیزوں کی جگہ الگ الگ مقرر ہے. یہ جو ہڈی ہے نا یہ میں فلاں جگہ رکھتا ہوں, کتوں کو پتا ہے کہ یہاں ہڈیاں ہوں گی تو کتے آ کے کھا لیں گے, اور یہ جو ایسے گوشت کے ٹکڑے ہیں اس کی فلاں جگہ مقرر ہے, وہاں بلی آتی ہے بلی کو پتا ہے وہ کھا لیتی ہے. ہاں کچھ روٹی کے بعد اوقات ٹکڑے چھوٹے چھوٹے پڑے ہوتے ہیں تو ان کو یہاں دیوار پر رکھتا ہوں, یہ کوے آتے ہیں وہ لے جاتے ہیں, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بورے ہیں یعنی روٹی کے ذرات ہیں ان کو یہ چونٹیوں کا بل ہے اس میں رکھتا ہوں. تو فرمایا کہ ان میں سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کہ رزق کا حصہ ہے, یہ ضائع نہ جانی چاہیے, کسی نہ کسی مخلوق کے کام آنی چاہیے. تو اس درجہ نقطہ رسی کے ساتھ بزرگ جو ہیں تمام فرماتے رہے ہیں ان چیزوں کو. تو بھائی یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے ان پر عمل کرنے کی, پورے عمل کرنے کی, تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, ورنہ کم از کم جو بے تحاشا بے محابا لاپرواہی کے ساتھ جس طرح ہم لوگ خرچ کر رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ یہ صرف یہ رزق سے اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناقدری, اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناشکری, یہ اللہ بچائے دنیا کے اندر بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اور آخرت میں بھی یہ اس کا نتیجہ ایک گناہ کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا. یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے گناہ ہونے کا احساس نہیں ہے. تو اللہ تبارک تو فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو ضرور تمہارے لیے پیدا کی ہے لیکن خدا کے لیے اسراف نہ کرو, ضائع کرنے سے بچو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, لك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ اپنے ذات کے ساتھ قوی اور مضبوط تعلق عطا فرما. یا اللہ آپ کی اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دے. یا اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم بے ہمت ہے ہمت عطا فرما، بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے شر سے فتنے سے فساد سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واقع روزگار عطا فرما، جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، یا اللہ امن و امان قائم فرما، یا اللہ آپ کے تو اطمینان عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت کے دشمنوں کے شر سے ہمارے ملک کی سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا رحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے آپ کے تو اطمینان کی زندگی عطا فرما، اپنے رضا کی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کے شر و فساد سے ہماری حفاظت فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا رب العالمين. اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی کی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. نئی صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرتضی، مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرتضی اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف لکھر صاحب مرتضی کی ہفتہ وار اسلامی مجالس براہ راست بیان تھی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر تھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہے. اسی طرح آپ کے مسائل اور منتخب یعنی آن لائن دارالافتاء اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.